الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ المحله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم مغرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فرمایا اللہ ایسا قادر ہے کہ مشرکین مکہ اپنے حوالی موالی کو بھی لے کر بڑی تیاری سے آئے تھے لیکن اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی وہ آپ لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھا سکے. اور اسی طرح آپ کو بھی ہے مسلمانوں, اللہ نے انہیں قتل کرنے سے روک دیا, آپ کے ہاتھ بھی نہ اٹھے. حالانکہ من بعد ان اظفرکم علیہم, حالانکہ اللہ نے تمہیں دشمن پر فتح دے دی تھی. صلح حدیبیہ بظاہر اس کی جو شرائط تھیں وہ دیکھی جائیں تو مسلمانوں نے دب کر کی تھی اور صحابہ کرام اس سے بڑے خوش نہیں تھے کہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم آپ کے خادم ہیں, حق پر ہیں, تو دب کر صلح کی جائے, لیکن اللہ کریم اسے فتح قرار دے رہے ہیں. بعض چیزیں ہماری نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن عند اللہ جو اللہ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں مسلمان بظاہر دب کر صلح کر رہے ہیں لیکن اللہ اسے فتح قرار دے رہے ہیں, پہلے بھی فتح مبین کہا, اور نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے فرصت مل گئی, عوام سے لے کر حکمرانوں تک تبلیغ اور پیغام پہنچا, بے شمار قبائل کچھ مسلمان ہو گئے, کچھ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے صلح کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے, پھر خیبر فتح ہو گیا جس سے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا, ان کی مالی حالت بھی مضبوط ہو گئی, اسلحہ بھی بہت سا ملا, ان کی فوجی طاقت بھی مضبوط ہو گئی, اور ایک بہت بڑے دشمن سے محفوظ و مامون بھی ہو گئے, اور صورتحال ایسی بن گئی کہ دو سال بعد پھر اہل مکہ کو مزاحمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, بغیر لڑے پھر مکہ مکرمہ انہوں نے مسلمانوں کے سپرد کر دیا. تو فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ المحلہ. شکست تو ہونی تھی کفار کو, ان کا کردار ہی ایسا تھا, یعنی جب دنیاوی مصائب بھی آتے ہیں جسے ہم مصیبت سمجھتے ہیں, یہ مجھ پر بڑی تکلیف آ گئی, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کردار میں کہاں جھول ہے, کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم من ایسل قوم یا من ایسل امہ سارے پریشان ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں مسلمان پریشانی کی زد میں ہیں. یہ شکوا تو ہمیں ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ جہاں کہیں ہم ہیں نام کے ہی مسلمان ہیں؟ کون سا کردار ہے ہمارا مسلمانوں والا؟ عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک، ملکی قانون و دساتیر سے لے کر سیاسی معاشی عدالتی نظام تک ہمارے غیر اسلامی ہیں. تو جب ہم اعلان تو اپنے مسلمان ہونے کا کرتے ہیں لیکن کردار غیر اسلامی اپناتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا انعامات کی بارش ہوگی یا پریشانیاں آئیں گی؟ اس آیت کی سب سے بڑی پریشانی جو ساری دنیا کو درپیش ہے وہ دہشت گردی ہے، قتل عام ہے، قتل و غارت گری ہے. لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں، نہ مارنے والا جانتا ہے مرنے والا کون ہے، نہ مرنے والا جانتا ہے مجھے کس نے مار دیا. لوگ لڑتے تھے لیکن کوئی وجہ ہوتی تھی، کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ کیسی عجیب مصیبت ہے! یہ بھی ہمارے کردار کا پھل ہے. جہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوجی قوت سے اسے دبایا جائے، جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں بھی ساتھ دیں، عوام بھی ساتھ دیں، بالکل ٹھیک، لیکن جب تک ہم اپنے کردار کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم مجرموں کو پکڑتے رہیں گے، انہیں سزا دیتے رہیں گے، نئے مجرم پیدا ہوتے رہیں گے. یہ خیال چھوڑ دیجئے کہ معاشرے میں امن ہو جائے گا، کم و بیش ہوتا رہے گا. ایک جگہ سے آپ پکڑ لیں گے، قید کر دیں گے، سزائے موت کر دیں گے، دس اور پیدا ہو جائیں گے. بنیادی علاج اس کا رجوع اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اپنے نظام کو اسلامائز کیا جائے، اپنے اطوار زندگی کے کم از کم عام آدمی کو تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ غیر مسلم ممالک میں آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے. وطن عزیز جو اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت اور اس کی عطا اور اس کا انعام ہے، اس میں کم از کم خود جو بندہ اسلام پر عمل کرنا چاہے اسے تو کوئی نہیں روکتا. تو ہم انفرادی طور پر یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنے معاملات کو اسلامی انداز میں ادا کروں؟ تو فرمایا شکست انہیں ہونی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے اللہ سے کفر کیا، اور کفر ایسی مصیبت ہے جو رحمت الہی سے دور کر دیتی ہے. جب یہ رحمت سے محروم ہے تو شکست ہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خدام کو بیت اللہ شریف میں آنے سے روکا. حالانکہ عہد جاہلیت میں بھی عرب قبائل میں آپس میں دشمنیاں بھی تھیں، قریش کے بھی بہت سے دشمن تھے، ناراضگیاں تھیں، لیکن کسی کو دشمنی کی وجہ سے بیت اللہ میں آنے سے نہیں روکا جاتا تھا. بیت اللہ سب کے لیے تھا. تو انہوں نے آپ کو نیکی کرنے سے بیت اللہ شریف میں داخلے سے روکا. والہدیہ معقوفاً یبلغ محلہ، اور اس قربانی کے لیے مختص کیے گئے جانوروں کو ان کی جگہ پر روکنے پہنچنے سے روکا. یعنی عبادات سے کسی کو روکنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جب ہم مسجد بناتے ہیں تو اس پر لکھ دیتے ہیں اس میں صرف دیوبندی آئیں گے، اس میں صرف اہل حدیث آئیں گے، اس میں صرف بریلوی آئیں گے. یہ درست نہیں ہے. مسجد مسجد ہے، ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اس میں کوئی اچھا بندہ آتا ہے یا خراب آتا ہے، کوئی بزرگ آتا ہے یا بچہ آتا ہے، جوان آتا ہے، نیک آتا ہے یا گنہگار، وہ اللہ کا گھر ہے، کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک وجہ بتائی ان کی شکست کی کہ قربانی کے جانوروں کو انہوں نے اپنے مقام پر پہنچنے سے روکا، یعنی کسی کار خیر میں رکھنا ڈالنا بھی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. جانوری تھے قربانی کے، اور قربانی ہی کیے گئے، حدیبیہ میں بھی اللہ کے نام پر ذبح ہو گئے، لیکن انہیں قربان گاہ میں پہنچنے سے روکنا بھی ایک جرم بن گیا. تو بھلے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا بھی عذاب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے. پھر ایک وجہ بتائی کہ مکہ مکرمہ میں اور مشرقین عرب کے پاس کچھ لوگ ایسے تھے، مرد خواتین، جو ایمان رکھتے تھے لیکن کمزور تھے، کچھ ایمان ظاہر نہ کر سکے، کچھ ہجرت نہ کر سکے، اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت، اتنی استطاعت نہیں تھی. اگر وہ نہ ہوتے اور ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جنہیں آپ لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے اعلان تو نہیں کیا مسلمانوں نے، کہا مسلمانوں تک کو علم نہیں کہ یہ مسلمان ہے، لیکن وہ ہیں مسلمان. اب وہ اتنے کمزور ہیں کہ اہل مکہ کے سامنے اعلان بھی نہیں کر سکتے، ہجرت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. تو اگر وہ لوگ نہ ہوتے اور ان کے پس جانے کا خطرہ نہ ہوتا، تو اللہ کریم اہل مکہ تم پر بڑا سخت عذاب بھیجتے. تمہیں بہت شدید دکھ پہنچتا. دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اتنے غیر معروف مسلمان تھے، ان کا خلوص دیکھیں، اللہ کے ساتھ ان کا خلوص ایسا تھا کہ گو وہ اعلان نہ کر سکے، ہجرت نہ کر سکے، اللہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کون کون ہے. اگر اہل مکہ کو شکست جنگ میں ہوتی، آپ اس وقت مکہ فتح کرتے، تو وہ بھی درمیان میں مارے جاتے، پس جاتے، پھر تمہیں دکھ ہوتا. بعد میں پتہ چلتا تو دکھ ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں مسلمان مارے گئے. پھر دوسرا، کافر بھی تانہ زنی کرتے کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کر دیا، کیسے مسلمان ہیں، مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا. یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا پوری مسلمان قوم کے لیے تانے کا سبب بن جاتا. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، مسلمان مسلمانوں کو قتل کر کے فخر کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر قبول کرتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کرایا، اس میں اتنے بچے قتل کر دیے، اتنے مرد مارے گئے، اتنی عورتیں مارے گئے. ببی تفاوت را از کجاستا و کجا. قرآن کا تصور یہ ہے کہ مسلمان کو اب مسلمان کو قتل کرنے کا کوئی تصور نہیں. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ غیر معروف مسلمان جنہیں اللہ جانتا تھا، مخلوق نہیں جانتی تھی، ان کا بھی وقتی فائدہ ان مشرکین کو بھی ہوا جہاں وہ رہتے تھے کہ ان پر وہ عذاب نہیں آیا. حالانکہ مشرکین نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو بھی علم نہیں تھا، بہت کمزور اور غریب لوگ تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ان پر مسلمانوں کے لشکر کو عذاب کی صورت میں نازل کر دیتا، ان کے پرخشے اڑا دیتے. لیکن چونکہ وہ غیر معروف مسلمان مرد اور عورتیں تھیں، ان کے بھی پس جانے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے ان سب سے عذاب ٹال دیا. تو نہ جانتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھی جو لوگ اگر کتنے بھی برے ہوں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں تو عذاب الہی سے بچ جاتے ہیں. جو خوش نصیب اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر کے ان کا دامن تھام لیتے ہیں ان پر کس قدر رحمتیں فرماتا ہوگا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازتا ہے. ہمارے ہاں رحمت الہی کا تصور بھی ہم نے دنیاوی لے لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑی دولت ہے وہ اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے, جس کے پاس بڑا عہدہ ہے اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. نہیں, رحمت الہی ہوتی ہے تعلق باللہ کا استوار ہو جانا اور اطاعت الہی کی توفیق ہو جانا. غریب ہو, اطاعت شعار ہو تو اس پر بہت بے پناہ اللہ کی رحمت ہے. امیر ہو, جس حال میں ہو, اسے اطاعت الہی کی توفیق ہو تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اطاعت کا صلہ اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہے, جو دولت مند دولت سے نہیں خرید سکتے, جو کوئی حکمران اپنی حکومت کے زور سے نہیں چھین سکتا, جو کوئی بادشاہ اپنی فوجی طاقت سے نہیں چھین سکتا. اللہ کی رحمت توفیق اطاعت ہے. لا تجیلوا العذاب الذین کفروا منهم عذابا الیما, اور اگر یہ ان مسلمانوں کو خود سے الگ کر دیتے جو غریب مسلمان وہاں رہتے تھے, اگر مشرکین کو پتہ چل جاتا اور انہیں الگ کر دیتے, شہر سے نکال دیتے یا کسی ایک الگ محلے میں یہ اکیلے ہو جاتے, الگ الگ ہو جاتے, تو پھر کافروں پر وہ عذاب آتا جو تاریخ کا حصہ بن جاتا. عذاب علیما, بڑا دردناک عذاب ان پر نازل ہوتا. اس لیے کہ ان کے دل تباہ شدہ ہیں. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم ملہمیت حمیت الجاہلیہ, یہ کافروں کے دل برباد ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں, اور ان میں حمیت حمیت کہتے ہیں ایک احساس بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, میری بھی کوئی عزت ہے, میری بات کی کوئی قیمت ہے, جو میں کرتا ہوں اس کی کوئی اہمیت ہے. اسے حمیت کہتے ہیں, اپنی آبرو کی دیکھ بھال, اپنی رائے کی دیکھ بھال. فرمایا ان کی جو حمیت ہے وہ بھی عہد جاہلیت کی ہے. حمیت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو عظمت انسان کو دی ہے اس کو قائم رکھے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے نہیں, یہ حمیت ہے. اپنی آبرو کی حفاظت کرے, اپنی ذات کی حفاظت کرے, اسے کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے دستے طمع دراز نہ کرے, امیدیں اللہ سے وابستہ کرے. یہ تو حمیت اسلامی ہے. لیکن یہ چونکہ کافر ہیں تو ان کی سوچیں, ان کی حمیت بھی پرانی زمانے جاہلیت کی ہے. حمیت الجاہلیت, عہد جاہلیت کی حمیت ہے. انہیں بتوں سے امیدیں ہیں, انہیں شیطانوں سے امیدیں ہیں, انہیں عاملوں سے اور جنات کے عمل کرنے والوں سے اور دوسرے تیسرے لوگوں سے, انہیں اپنے رحموں سے اور ان سے امیدیں ہیں, اللہ سے تو یہ دور ہیں. تو ان کی شکست, ان کی ذلت اور ان پر اسباب کا ایک سبب یہی بہت کافی ہے کہ یہ عہد جاہلیت کی حمیت کو لیے پھرتے ہیں. اور دوسری طرف جنہوں نے دامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما, یعنی میدان ایک ہے، حدیبیہ کا میدان ہے، جگہ ایک ہے، ماحول ایک ہے، فضا ایک ہے، ہوا ایک ہے، زمین ایک سی ہے، درخت جھاڑیاں ایک سی ہیں، آسمان ایک ہے، قومیں دو ہیں، صورتیں بھی دو ہیں، مقابل کفار ہیں، ان کی امیدیں بتوں سے وابستہ ہیں، ان کا کردار گھنونا ہے، اللہ کے دین پر عمل سے روک رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے خدام کو بھی. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جلوہ افروز ہیں، جان اثار صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک ہی میدان میں، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی فضا میں دو طرح کی چیزیں نازل. ادھر غضب الہی نازل ہو رہا ہے، ادھر فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر تسکین نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا. یہ تسکین اور سکون کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت ہے. کیفیات سمجھی جا سکتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، لکھی پڑھی یا بیان نہیں کی جا سکتی. عام سی کیفیت ہے، بھوک ایک کیفیت ہے، بندے کو بھوک لگتی ہے، آپ لکھ پڑھ کر کیا سمجھائیں گے؟ ایک بندے کو کھانا نہ دیں جب اسے بھوک ستائے گی اسے سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی. آپ غصہ ایک کیفیت ہے، آپ غصے کے بارے کتابیں لکھتے رہیں آپ نہیں سمجھا سکیں گے جب تک اس خود بندے کو غصہ نہ دے، اسے غصہ دلائیں اسے سمجھ آ جائے گی کیفیت، غصے کیفیت کیا ہوتی. تو یہ سکینہ ایک کیفیت ہے کہ جب دل اللہ کے ساتھ پرسکون ہو جاتا ہے، واصل باللہ ہو جاتا ہے، رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے اور ہر طرح کا دنیا و آخرت کا ہر سکون اسے نصیب ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو فرمایا جہاں عذاب کی نوید اور غضب کی بجلیاں کڑک رہی ہیں اسی وقت اسی میدان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم سکینہ نازل فرما رہے ہیں، سکون نازل فرما رہے ہیں، تسکین ہو رہی. کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ فرمایا نہیں، وعلی المؤمنین، تمام صحابہ کی جماعت، آپ کے سارے خادمان پر، ایک ایک پر وہ سکون نازل فرمایا جا رہا ہے اور ایک ایک کے دل میں وہ تسکین و اطمینان لہریں لے رہا ہے اور رحمت الہی کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں توفیق دی کہ وہ سچ پر قائم ہو جائیں، حق پر قائم ہو جائیں، نیکی کی بات پر، پرہیزگاری کی بات پر، تقوی پر جم جائیں، کوئی اس میں لغزش نہ آئے، کوئی تزلزل نہ آئے، کوئی پائے ثبات لرزنے نہ پائے. اللہ کریم آپ نے ان لوگوں پر اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی کر دی، فرمایا کانوا حق بہا وعلیہا، فرمایا میں مہربانیاں زبردستی نہیں ٹھونستا، یہ بندے کی اہلیت پر ہے کہ وہ میری بارگاہ سے کیا لینا چاہتا ہے. مشرکین مکہ بھی میری مخلوق ہیں، اولاد آدم علیہ السلام ہیں، ان میں بھی وہ صلاحیتیں موجود ہیں اور بعد میں جو جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں یہ نعمتیں نصیب ہوئی، لیکن ان کا انتخاب غلط ہے، انہوں نے جاہلیت کی حمیت کا انتخاب کیا، اس پر غضب الہی مرتب ہو رہا ہے. ان کا انتخاب صحیح ہے، انہوں نے دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کو منتخب کیا. یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب کوئی ہمارا رواج ہے، ہمارے بڑے مقرر بڑے فاضل لوگ ٹیلی ویژن پہ بھی بولتے ہیں یا ہمارے سیاستدان بولتے ہیں جلسوں میں بھی ٹی وی پر بھی، تو جب حضور کا نام آتی ہے، نامی آتا ہے تو بڑی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہیں، نام نامی آئے تو درود شریف سکون سے پڑھنا چاہیے اور پورا احتیاط سے پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم، والی وسلم نہیں ہے جو صحیح پہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی حضور کا نام نامی آئے کوئی سا درود بھی پڑھیں درود پڑھیں, اور یہ عمومی طور پر یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآلہ وسلم, نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جنہوں نے دامان رسالت مآب تھاما ان پر آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. یا اللہ ان پر آپ نے بڑی مہربانی کی, فرمایا کانو احق بہا, یہ اس کے مستحق تھے, انہوں نے وفا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور یہ اس کے احلہ, اور ان میں اہلیت تھی اس بات کی کہ انہیں یہ اس انعام سے نوازا جاتا. فرمایا سب انسانوں میں میں نے رکھی ہے یہ نعمت, انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا, انہوں نے جاہلیت کو اختیار کیا, انہوں نے دامان رسالت کو تھاما. آج ہم بھی سکون کے طالب ہیں, من حیث القوم, پوری دنیا کے مسلمان سکون کے طالب ہیں, لیکن بات عجیب ہے کہ ہم دامن کافروں کا تھام کر سکون اللہ سے مانگ رہے ہیں. بھولیے ہمارے کافروں کے ہیں, معاشی نظام ہمارے سودی اور کافرانہ ہیں, عدالتی نظام غیر اسلامی ہے, سیاسی نظام غیر اسلامی ہے, ہمارا صبح و شام روز مرہ کی زندگی غیر اسلامی ہے. نام کے مسلمان ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ باتیں یہ نعمتیں نام پر نہیں ملتی, یہ اہلیت پر ملتی ہیں. کانو احق بہا, یہ اس کے یعنی یہاں اس میں اضافہ کیا گیا ہے, مستحق نہیں, بہت زیادہ احق, بہت زیادہ مستحق تھے. وآلہا, ان میں اہلیت تھی. اہلیت کیا ہے؟ اہلیت ان کی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے جان و مال و آبرو, گھر وطن مال اولاد, سب سے پہلے اطاعت پیغمبر کو رکھا, دامان رسالت تھاما اور ہر چیز قربان کر دی. ان کے گھر بھی تھے, مال بھی تھے, اولادیں بھی تھیں, کاروبار بھی تھے, ذمہ داری بھی تھی, ساری مصروفیات تھیں, لیکن سب میں اول اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, اور اس کے تابع ساری چیزیں تھیں. گھر ان کے بھی تھے, کاروبار ان کے بھی تھے, مصروفیات ان کی بھی تھیں, لیکن وہ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت سے نہیں روکتی تھیں. تو فرمایا یہ اس کے مستحق بھی تھے اور ان میں اہلیت تھی, اس کے اہل تھے. وکان اللہ بکل شئین علیما, اللہ ذاتی طور پر ہر چیز کو جانتے ہیں, کسی کی سفارش کی کسی کی وہاں ضرورت نہیں کہ کوئی بتائے اس میں اہلیت ہے. اللہ کریم اپنے علم سے ذاتی طور پر جانتے ہیں. گویا قانون بنا دیا کہ جہاں بھی جس میں بھی اہلیت ہوگی اسے سکون و اطمینان اور رحمت الہی سے نوازا جائے گا, جو بھی جاہلیت کی رسوم اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی, ذلت آئے گی, خواری آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔